نبیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات درست طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہم کئی ایسے شرعی سوالات جوابات کے ذریعے سے علم دین پہنچانے کی نیت ہوتی ہے کہ آدمی ان احکامات کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے. آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو کئی ایسے مسائل ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں, کئی ایسے مسائل جو اعتکاف سے متعلق, ختم قرآن سے متعلق, لیلۃ القدر سے متعلق, تو انشاءاللہ آج وہ احکامات بھی ہم سیکھیں گے. ساتھ ساتھ صدقات فطر کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور ہم آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا تاری صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے, اور ایک تعداد ہے کہ جو ان کے فدیے کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بیمار ہیں, فدیہ کتنا بنتا ہے آپ وہ بتا دیں. اور کچھ تو دے ہی رہے ہوتے ہیں, ان کو نکال ہی رہے ہوتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ تم میں سے جو کوئی شخص مریض ہو یا سفر پر ہو, یعنی سفر شرعی کر رہا ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو قرآن پاک نے ان دو عذر کی بنا پر روزہ دار کو اس بات کی رعایت دی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں فی الوقت روزہ نہ رکھے, بلکہ بعد میں یعنی اگلے مہینوں میں شوال سے لے کر آگے شعبان المعظم تک, یہ پورے 11 مہینے ہیں, ان بقیہ دنوں میں ان کی جو روزے چھوٹے ہیں ان کی گنتی پوری کرے. تو اب یہ جو مریض کا جہاں تک معاملہ ہے, تو اب اس میں ہر وہ شخص داخل نہیں ہے کہ جس کسی کو نزلہ ہو گیا تو وہ کہے یار نزلے کا مرض ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے, یا کسی کے کوئی خراش لگ گئی, ٹھیک ہے, یا ایسی چیزیں کہ تکلیف میں ہے. تو یہاں پر ہر وہ آدمی مراد نہیں ہے جس کو کوئی بھی مرض لاحق ہو. مرض سے یہاں پر وہ مرض مراد ہے کہ کوئی آدمی ایسا مرض میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ مرض یا تو بڑھ جائے گا یا مرض کی شدت بڑھ جائے گی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو, یا دیر سے صحیح ہوگا. اگر روزہ نہ رکھے اور بر وقت دوا ٹریٹمنٹ کرتا رہے تو جلدی صحیح ہو جائے گا, اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے دوا وقت پر نہیں لے پا رہا اور اس دوا نہ لینے کی بنا پہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مرض تھوڑا کچھ دن اور لمبا ہو جائے گا. اچھا, اب ان چیزوں کا یا تو اسے ذاتی تجربہ ہو
صحیح
مریض کو, یا پھر اس کا ظن غالب ہو, واضح نشانی ہو,
قرائن
سے پتہ چل رہا ہو کہ واقعتا مجھے بر وقت دوا لینی پڑے گی, اگر میں نے دوا نہیں لی تو میری کیفیت خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یا تو واضح علامت ہو اس بات کی, یا اسے تجربہ ہو, یا طبیب حاذق ماہر طبیب نے جو فاسق مولن نہ ہو اس نے اسے بتایا ہو, جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو کہ اس وقت آپ روزہ نہیں رکھیں کیونکہ آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ جب دوا نہیں لیں گے تو آپ کا یہ مرض بڑھے گا, ٹھیک ہے. تو ایسے طبیب نے جب کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو اب ان وجوہات کی بنا پر کسی مریض کو روزہ ماہ رمضان میں چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ روزہ چھوڑ دیا تو روزہ معاف ہو گیا تو اب بعد رمضان بھی روزے نہیں رکھنے۔ قرآن پاک میں فعدتم من ایام اخر کہ اب بقیہ دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے، تو اب دو روزے چھوٹے ہیں، پانچ روزے چھوٹے ہیں، تو اب یہ دو پانچ جتنے بھی روزے چھوٹے یہ ماہ رمضان کے بعد ان کی قضا کرنی ہے، ان روزوں کو ماہ رمضان میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ گناہگار نہیں ہوگا۔
ٹھیک،
تو یہ تو مرض کا ایک نارمل مرض ہے جس میں آدمی جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو مریض ہے جو فی الوقت روزہ نہیں رکھ پا رہا ماہ رمضان میں، تو اس کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے۔ فدیے کا حکم اس مریض کے لیے ہوتا ہے یا اس بوڑھے شخص کے لیے ہوتا ہے جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کا مطلب ایک ایسا بوڑھا آدمی کہ جو اب بالکل قریب المرگ ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی فی الوقت اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ مسلمان کہ جس میں ابھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور مزید نقاہت کمزوری کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آئندہ بھی اس میں روزہ رکھنے کی کوئی طاقت امید نظر نہیں آ رہی، نہ یہ لگاتار روزے رکھ سکتا ہے، نہ وقفے سے روزہ رکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ 30 روزے جو ماہ رمضان کے ہیں، پورا سال آئے گا 11 مہینے، اس 11 مہینے میں بھی وہ روزے کی تعداد پوری کر ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، تو ایسے افراد وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں گے ایک روزے کے بدلے۔ تو اب ایک مسکین کے کھانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو صبح کے وقت کھانا کھلایا، شام کو کھلا دیں یا دوپہر کو کھلا دیں، یا دوپہر کو کھانا کھلایا ہے تو شام کو بھی کھلا دیں، یعنی دو وقت کا کھانا کسی ایک مسکین کو اگر ہم کھلا دیتے ہیں تو یہ ایک دن کے روزے کا فدیہ بن گیا۔
تو وہ رمضان میں کیسے کھلائیں گے دوپہر شام میں؟
یہ ماہ رمضان میں سحری کرا دیں، افطاری
کرا دیں،
یوں بھی ہو سکتا ہے، یا جس کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے شخص کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، یا فطر کا فطر دیا جائے۔
ایک طریقہ کار تو یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت سے کہ اس کو کھانا دے دیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا صدقہ فطر کی مقدار ہے، جیسے کہ آج کل کم سے کم صدقہ فطر کی جو مقدار وہ 240 روپے ہے، آپ 250 روپے کر لیں، تو ایک دن کا روزے کا فدیہ یہ گویا 250 روپے اگر آپ نکالتے ہیں کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ شخص مسلمان مرد یا عورت کو آپ اس کا مالک بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک دن کے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ اچھا، ماہ رمضان کے روزوں کے فدیے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ بس ایک ایک فدیہ ہی نکالتے رہیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے شفیق صاحب کہ ہم پورے مہینے کا فدیہ ایک ساتھ بھی نکال سکتے ہیں۔
صحیح،
مثلاً 10 دن میں بن رہے ہیں 2500 روپے، تو ہم نے 7500 روپے یہ پورے مہینے کا ماہ رمضان کا فدیہ کسی ایک غریب مسلمان کو
دے دیا،
جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کو دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، تو یہ پورے مہینے کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب بائی چانس یہ فدیہ مالی طور پہ ہم نے ادا کر دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی طاقت نہیں اور آئندہ بھی طاقت نہیں ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طاقت آنے لگی اور روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، تو وہ جو مالی فدیہ دیا تھا وہ ایک نفل کام
صدقہ
ہو جائے گا۔ اب انہیں جب روزے کی طاقت آ گئی تو اب باقاعدہ روزوں کی قضا کرنی ہوگی جتنے روزے چھوٹے ہیں۔
ٹھیک،
اور اگر رمضان میں ہی طاقت آ گئی تو رمضان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں۔
صحیح، لیکن مریض کے لیے تو اس کو یہی ہے کہ وہ انتظار کرے، فدیہ نہ دے، مطلب بعد میں قضا کرنی ہے اس کو۔
وہ جو نارمل مریض ہیں ان کے لیے تو یہ حکم ہے، وہ فدیہ نہیں دیں گے، فدیہ کا حکم شیخ فانی کے لیے۔ مریض تو اپنے اس کوشش کرے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تمہیں علم ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے، یعنی جن میں طاقت ہے، مریضوں میں بھی بعض طاقت ہوتی ہے، تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ مسلمانوں میں جو کوئی بلڈ پریشر کا مرض ہونے کے باوجود بھی روزے رکھ رہا ہے.
جی ہاں, شوگر کے
شوگر پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی روزے رکھ رہا ہے, حتیٰ کہ اس کے اندر جوان کیا بوڑھے بوڑھے بھی شوگر پیشنٹ,
جی جی
70+ بھی شوگر پیشنٹ وہ باقاعدہ روزے رکھ رہے ہیں.
میرے والد صاحب 90+ ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک سے سلامتی دے. تو اب بعض کا جب اتنے بوڑھے ضعیف ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اور مشورے بھی دیتے ہیں نا کہ آپ
چھوڑ دیں,
تو ویسے ہی بوڑھے ہیں تو بوڑھوں کے لیے تو رخصت بھی ہوتی ہے,
نارمل لوگ فدیہ دے دو.
ہاں تو آپ جو ہے نا وہ کمزوری ظاہر ہے, اتنا بڑھاپا ہوتا ہے کمزوری بھی ہوتی ہے. لیکن میں نے جب ابھی والد صاحب سے بات کی 2-3 دن پہلے تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن بطور خاص اسی ٹاپک پہ کہ روزے اور تراویح کے حوالے, تو فرمایا میں بالکل ماشاءاللہ صفحہ اولی میں تراویح بھی پڑھ رہا ہوں
ماشاءاللہ,
اور کھڑے ہو کر باقاعدہ پڑھ رہا ہوں میں تراویح, اور جو ہے وہ میرے روزے بھی الحمدللہ چل رہے ہیں. ظاہر ہے ساتھ ساتھ کمزوری دیگر چیزیں ہیں تو ان کو کوئی طریقے بتائیں کہ ٹھیک ہے کچھ اپنی غذا کچھ کھانا پینا, اور جو رات کے اوقات ہیں تو اس میں اپنے آپ کو صحیح. وہ کر لیں دن میں کچھ اور آرام کی صورت بنا کر. تو وہ کہہ رہے تھے میں اب انشاءاللہ پورے کروں گا, میں نے روزے بھی پورے کرنے اور میں نے تراویح میں, یعنی رمضان میں فرما رہے ہیں کہ اور مجھے کچھ ہمت طاقت جو ہے وہ مل گئی. ہمت
جیسے یہ ہے روحانی قوت طاقت, یہ جو عبادت کی طرف شروع سے مائل ہے نا,
جی ہاں جی ہاں,
تو ماہ رمضان تو اس کے لیے اور زیادہ عبادت کا سامان فراہم کرتا ہے اور عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ آپ کے والد صاحب کو بھی اللہ سلامتی رکھے. میری والدہ شوگر پیشنٹ ہے تقریباً 15-20 سال سے, لیکن کوئی روزہ رمضان کا چھوڑنا مجھے یاد نہیں. ابھی بھی الحمدللہ وہ
شوگر کے مریض,
شوگر کی پیشنٹ ہیں, شوگر کے جو حسب معمول ٹیبلٹ لیتی ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتی.
واہ,
حتیٰ کہ نوافل روزوں کا بھی جب آتے ہیں نا دن
شب برات دیگر,
تو ماشاءاللہ ان نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں
ماشاءاللہ. اللہ ان ماؤں کو بھی سلامت رکھے, جن کے باپ حیات ہیں والد حیات ہیں ان کا بھی سایہ سلامت رکھے. ناظرین اکرام بات یہ بتانی ہے کہ اس سے یہ وہ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں جن کو نارمل کچھ بھی نہیں اور وہ روزے چھوڑنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑا بہت بھی کبھی آج صبح اٹھے تھے سر میں درد ہے, صبح اٹھیں گے تو سر میں درد ہوگا, کبھی نیند پوری نہیں ہوتی کبھی کچھ ہے, آپ تھوڑی دیر آپ کام کاج کریں اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ بہتری آ جاتی ہے. لیکن ٹھیک ہے کبھی سر میں درد رہتی, تکلیف ہے سر میں, جسم میں درد ہے, تھکاوٹ ہے, کچھ اور مسئلے ہیں, لیکن یہ کوئی آپ کے ساتھ نوکھے نہیں ہے. یہ تقریباً رمضان میں معمولات چینج ہوتے ہیں تو ایک تعداد ہے لوگوں کے بعد جو نیند کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بعد وقت نیند آ نہیں رہی ہوتی, کئیوں کو دن میں سونے کی عادت نہیں ہے, اب وہ رات میں نیند کم ہوئی دن میں بھی وہ نہیں سو پاتے تو وہ تھوڑی سی طبیعت پہ کچھ نہ کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمت کریں ماشاءاللہ, گھر کی کتنی خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں جو رات میں بھی سب کو گویا کہ سلا کر پھر کچھ سوتی ہیں اور پھر صبح سب سے پہلے اٹھتی ہیں, اور ہم تو عام طور پہ جو فیملیز والے ہیں تو دسترخوان پہ آخری 15 منٹ پہلے آئیں گے اور یا 20 منٹ پہلے ہوں گے, زیادہ زیادہ کوئی 40 منٹ پہلے آ جائیں, بس اس سے زیادہ پہلے تو دسترخوان پہ کوئی آنے کا نام نہیں ہے. لیکن وہ جس نے کھانا بنانا ہے وہ 1.5-2 گھنٹے سے پہلے, پھر خصوص جو جوائنٹ فیملی ہیں اس میں افراد بھی زیادہ ہیں تو وہ سب کا ظاہر انتظام کرنا ہے, تو اس لیے وہ بھی تو بہنیں ہمت کرتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بھی کسی طرح کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے گھروں میں. جو یہ کام ایسے مواقع پر دیکھیں سب کی طبیعتیں کچھ نہ کچھ مختلف ہو جاتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی ریموٹ نہیں ہے, انسان ہی ہے اور ان کی جو محنت ہوتی ہے, اس طرح گھر کے مرد حضرات ہی ماشاءاللہ باہر کا موسم گرم ہو سرد ہو کیسا بھی ہو, اب تو ویسے ہی آگے کچھ لگ رہا ہے کہ گرمی کے ہی اثرات وہ زیادہ ہوں گے, تو یہ بھی ماشاءاللہ باہر جاتے ہیں کام کاج کرتے ہیں, ان کی بھی حوصلہ افزائی, گھر میں جو کام کرنے والی ان کے بھی حوصلہ افزائی, مل جل کر یہ سارا ہم آپس میں رمضان شریف مواسات کا درس دیتا ہے, صبر کا درس دیتا ہے, رمضان شریف کے جو روزے ہیں یہ ہمیں ہر طرح کے جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری بھلائی کے کام, یہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں. تو جب گھر میں ایسا ماحول رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو اپنے بچوں کو کبھی روزے کی ترغیب نہیں دینی پڑے گی, بلکہ وہ آپ سے اصرار کریں گے مجھے روزہ رکھنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. تو ہم جب اپنے بطور والد ایسے ہوں گے اور بطور والدہ جو مائیں ایسی ہوں گی تو انشاءاللہ بچے بھی آگے اسی نیکی کے معاملات کو وہ لے کر چلیں گے اور یہ آپ کے لیے ایک یادگار بن جائیں گے. آج ہم یاد کر رہے ہیں کہ ہماری مائیں یا والد جو ہیں وہ نفلی روزے نہیں چھوڑ رہے، فلاں عبادت بھی کرتے ہیں، فلاں عبادت بھی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات آگے گھر میں بھی آتے ہیں، ان کی برکتیں رحمتیں آتی ہیں. تو ایسے جو مریض بھی ہیں جن کو زیادہ شوگر بھی، شدت والی شوگر یا ایسے معاملات نہیں ہیں، تو آپ ان کو ضرور یہ ترغیب دیں کہ وہ روزہ رکھیں. اور بعض کا ڈاکٹر بھی کچھ اچھی تجویزات دے دیتے ہیں، جو دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں، دینی درد روزے کا اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے والے، ادویات ایسی یا تجویزات ایسی دیں. اور خود بھی آدمی کو ایک مریض ہے تو اس کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ میں کیسے ہینڈل کر کے یہ معاملات چلا سکتا ہوں. تو اس چیز کا اہتمام بطور خاص کرنا چاہیے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھتے ہیں.
سر میرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت امن سے ہو یا پھر وہ کہ بچے کو دودھ پلانے ہو، دورانیہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟
اس میں عورتوں کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہیں، تو کوئی عورت حمل سے بھی ہو یا دودھ پلانے کا جو بچے کا ٹائم چل رہا ہے اور وہ دودھ بھی پلا رہی ہو، تو بسا اوقات وہ روزہ بھی رکھ لیتی ہے اور یہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے یہ بھی اپنا نارمل روٹین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. نہ عورت کو کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے نہ حمل کو کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے. اسی طرح بچہ پراپر طریقے سے جو اس کی فیڈ ہے وہ اپنا مدر فیڈ پہ ہوتا ہے، وہ اپنی غذا بھی پراپر حاصل کر رہا ہے. تو جب کسی عورت کو حمل کی حالت میں یا دودھ پلانے کے زمانے میں اپنی یا اپنے بچے کی جان کو ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس کو ماہ رمضان میں روزے رکھنا ضروری ہیں. فقط یہ نہیں کہ حمل ہے یا بچے کو دودھ پلانا ہے، تو یہ چیزیں روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہیں. البتہ اگر کوئی خاص کنڈیشن ہے کسی عورت کی کہ حمل اس نوعیت کا ہے کہ اگر عورت نے روزے رکھے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ جسمانی طور پہ کمزوری لاحق ہوتی ہے، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسی کمزوری عورت کو آ رہی ہے کہ اس کا حمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے،
ٹھیک
ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ایک ماہر طبیب کی طرف سے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ کی کنڈیشن ویسے ہی خراب چل رہی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے حمل بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اگر ایسا ظن غالب، مطلب ایک ڈاکٹر کی طبیب کی بات پہ ظن غالب بھی ہو رہا ہے، وہ طبیب ڈاکٹر دیندار بھی ہے اور وہ بتا رہا ہے، تو پھر اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس عورت کو رخصت ملے گی کہ وہ دوران حمل ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے. اسی طرح بچے کو دودھ پلانا ہے، اب بچہ بعض اوقات ماں کا دودھ ہی پیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی غذا وہ نہیں لے رہا یا موافق نہیں ہے، اور ماں بچے کو دودھ پلائے گی، اس دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو کمزوری ایسی لاحق ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں وہ اس کی اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا بچے کی جو غذا پراپر طریقے سے اس کو فیڈ نہیں کر پائے گی، جس کی وجہ سے بچے کی جان کا خطرہ ہے، نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی دودھ پلانے والی عورت کے لیے ایک رخصت ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے پھر بعد میں رکھ لے.
بعد میں رکھنے ہوں گے، یعنی رخصت کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معاف ہے.
معاف نہیں ہے،
معاف نہیں،
معاف نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کے روزے بعد میں رکھنے ہوتے ہیں. روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ نمازیں بھی بعض ایام میں خواتین پہ معاف ہو جاتی ہیں ان آزار کی بنا پہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ان آزار کے پائے جانے کی صورت میں جو مخصوص ایام عورتوں کے ہوتے ہیں، ان میں روزہ تو نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی ماہ رمضان گزرنے کے بعد، ان ایام کی قضا انہیں ضرور کرنی ہوگی،
قضا ان کو جو ہے وہ کرنی ہوگی. کچھ سوالات ایس ایم ایس پہ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک پہ انگلی رکھ کر بسم اللہ پڑھ سکتا ہے؟
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی ایسی پیاری مقدس کتاب ہے کہ جس کو باوضو ہاتھ میں لینا یہ بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو سننا یہ بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے.
کیا بات.
اب معاملہ یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، قرآن پاک سے وہ کس طرح فی الوقت ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ تو قرآن پاک باوضو ہاتھ میں لے، ہاتھ میں لینے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. قرآن پاک کی آیات کو بنظر محبت دیکھے تو قرآن پاک دیکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن کیا مطلب یہی ثواب حاصل کرنے، صرف دیکھنے اور چھونے کے؟ بحیثیت مسلمان کیا قرآن پاک پڑھنا نہیں آنا چاہیے؟ کیا نماز میں قرآن پاک پڑھنا فرض نہیں ہے؟
بالکل.
قرآن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ تین چھوٹی آیات کا پڑھنا واجب ہے، تو مطلقاً قرآن
پاک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں صرف ہاتھ رکھ لوں یا انگلی پھیر لوں اور میں اتنا بھی نہ پڑھوں کہ نماز اپنی درست کر سکوں.
تو دیکھیں، اتنا تو پڑھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک اتنا پڑھنا آنا ضروری ہے کہ نماز درست ہو سکے.
اچھا، ایسے کچھ ہوتے ہیں افراد، ان کو نماز وغیرہ یہ تو یاد ہوتی ہے، نماز بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا برسوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پورا قرآن پاک کے لیے بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں، چلے اس کا جواب بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یاسین شریف اچھی طرح پڑھ لی ہے، دو چار کو سنا لی، قاری صاحب کو بھی سنا لی، بھی اب ہمارے لیے بہتر یاسین پڑھیں، لیکن ہم سنتے ہیں اتنے قرآن پڑھنے، اتنے یہ رمضان شریف میں. اب کسی کو سورہ اخلاص ہی بہتر آتی ہے، کسی کو کوئی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، وہ اس نے تسلی سے یاد کر لی ہیں، اب وہ کیا کرے، پورا قرآن پڑھے یا انہی صورتوں کو فوکس رکھ کے پڑھے؟ پہلے تو اس کا
ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہیں نہیں پورا قرآن پڑھو، تو وہ نہ پورا قرآن پڑھے گا
نہ یاسین
پڑھے گا، نہ سورہ یاسین پڑھے گا نہ سورہ اخلاص پڑھے گا. تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے جو یاسین شریف آپ کو پڑھنا آتی ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، تو سورہ اخلاص اور کئی سورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو اپنی روٹین میں پڑھتے رہیں، لیکن پورا قرآن پڑھنا بھی سیکھیں،
صحیح
درست طریقے سے سیکھیں. تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، لیکن جب پورا قرآن جب بندہ خود پڑھے گا تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟
سبحان اللہ.
تو ایک ہے قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب مل جانا، اور ایک ہے ایک آدمی الحمد سے شروع کرتا ہے والناس تک ختم کرتا ہے، 30 پارے ہیں، اس 30 پاروں کو پڑھنے کے لیے وہ اگر کسی کی اسپیڈ کم ہے تو وہ 30 گھنٹے لگاتا ہے، 1 گھنٹے میں 1 پارہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے مشقت ہے نا، وہ باوضو بھی ہے، قرآن ہاتھ میں بھی لے رہا ہے، نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے، زبان سے پڑھ بھی رہا ہے، تو یہاں اجر و ثواب کی جو کیفیت ہے نا وہ بڑھ جائے گی، کہ یہاں مشقت ہے. اور میزان عمل میں وہ عمل زیادہ وزن دار ہوگا جس عمل کو، نیک عمل کو کرتے ہوئے ایک آدمی کو مشقت زیادہ ہوئی.
صحیح.
تو اس لیے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھیں اور اچھے قاری صاحبان سے سیکھیں. الحمدللہ یہ ساری مشقتیں دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی جب سے بنی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان تقریباً جب سے ہی مارز وجود میں آ
چکا،
الحمد للہ بہت ساری مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان فری آف کاسٹ پڑھائے جاتے ہیں، کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کے بعد، کہیں فجر کے بعد. تو قرآن پاک اچھے قاری صاحب سے ضرور پڑھنا سیکھ لیں، کہ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم اپنی لائف کے 60 سال 70 سال ہم نے گزار دیے. ہمیں اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں ٹیچنگ کے حوالے سے جو جو کتابیں ہم نے پڑھنی تھیں وہ سب ہم نے پڑھ لیں، جو کورس ہم نے کرنے تھے وہ کر لیے، ہم مختلف لینگویجز وہ سیکھ لیتے ہیں، اور بالکل اس طرح فرفر وہ لینگویج سیکھنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے، بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ہم ٹیچر بن کے لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام 60-70 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے صحیح طور پہ پڑھنا نہ سیکھا ہو تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، الحمد سے والناس تک ہر ہر لفظ جس طرح پڑھنے کا تقاضا ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ اگر جس سے دشواری ہو رہی ہے پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کو اچھا پڑھنے والے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، کہ ایک اچھا پڑھنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت صلاحیت سے وہ تو قرآن پاک بالکل سلاست سے پڑھتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی جسے قرآن پاک پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے،
اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، دشواری ہے،
لفظ ادا کرتا ہے پھر پیچھے آتا ہے، نہیں یہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا، پھر کوئی توجہ دلاتا ہے، تو اس میں مشقت ہو رہی ہے نا، اس مشقت پہ اسے ثواب بھی ڈبل مل رہا ہے،
یعنی اس کوشش پر اللہ پاک کتنی خاص رحمت فرماتا ہے. اور پڑھنا چاہیں، لیکن یہ سب جو احکامات بیان ہوئے ان پر بھی عمل کریں. اب اگر کوئی خاص صورتیں پڑھتا ہے یا کوئی ایسے بوڑھے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں جن کے پاس ابھی آنکھوں میں بھی بعض اوقات اتنی بینائی نہیں ہوتی کہ قرآن پاک اتنی روانگی سے پڑھ سکیں، اب کوئی قرآن چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، انگلی پھیرتا ہے، تو اس کو منع بھی نہ کیا جائے؟
منع
منع نہ کیا
منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ ان کو یہ چھونے کا، ہاتھ لگانے کا یا بسم اللہ پڑھنے کا تو ثواب ملے گا؟
بسم اللہ وہ ہر لائن پہ پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے اور مستقل الگ سے ایک آیت بھی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ شفیق صاحب ہم قرآن پاک ختم کر رہے ہوتے ہیں، ختم قرآن تراوی میں ہوتا ہے تو بالخصوص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
سنت
اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، تاکہ وہ ایک آیت جو الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے تو وہ بھی پڑھنے میں آ جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے، تو کم سے کم ایک آیت بار 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 یہ ہر لائن پہ پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن اس کو فقط یہ سمجھ لینا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والا قرآن ہی پڑھوں گا،
یہ
اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اسے چاہیے آگے بڑھ بڑھ کے اور قرآن پاک کی آیات سورتیں پڑھنا سیکھ لے.
ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں اور الیکٹریشین میں جب بھی کوئی بورڈ لگانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہم منہ میں رکھتے ہیں، کبھی تار کو منہ میں پھنسا لیا، کبھی کوئی اور پھنسا لیا، کبھی پلاس پھنسا لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کیا ہے؟
درزیوں کا بھی کچھ اسی طرح ملتا جلتا حال ہے،
آدھا کام منہ سے ہی لیتے ہیں،
دھاگا سوئی میں ڈالنے کے لیے بعض اوقات وہ صحیح طرح بند پھیل جاتا ہے نا، تو
گیلا
کرنے کے لیے گیلا کر کے پھر ڈالتے ہیں. اسی طرح یہ آپ نے الیکٹریشین کا کہا کہ کچھ نہ کچھ تار یا کوئی چیز منہ میں ہوتی ہے، تو اب اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز یعنی تار کا جو اوپر کا پلاسٹک ہوتا ہے ربڑ، تو وہ چھیل کے پھر تار کو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اب وہ جو اس پہ چڑھا ہوا جو کور تھا تار کے اوپر وہ کور منہ میں ہے، اب کوئی اس کو چباتا رہتا ہے مثال کے
طور.
اگر اس چبانے کی وجہ سے عام طور پہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے، اگر اس کا کوئی ٹیسٹ ہو، ذائقہ ہو، اور وہ ذائقہ تھوک میں شامل ہو کر حلق سے نیچے اترتا ہوا محسوس بھی ہو رہا ہے، تو پھر روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں بالخصوص ایسے افراد کے جن کو کوئی نہ کوئی چیز منہ میں لینی ہوتی ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس چیز کا کلر چھٹ کر حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اس میں اگر کوئی ٹیسٹ اور ذائقہ ہے وہ حلق میں نیچے نہ اتر جائے، تو ایسی چیزوں میں احتیاط کریں. اگر کوئی چیز دانتوں سے چھیلنی ہی ہے یا زبان سے تر کرنی ہی ہے تو پھر اس کے جو بھی ذائقہ یا کلر ہے اس کو تھوک دینا چاہیے.
صحیح. جی مزید سوال.
میرا نام شکیل بیگ ہے. کیا ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟
جی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا.
ٹوپی یا امامہ یہ لباس کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز، مسجد سے مراد یہاں پر نماز، تو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. تو زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا لباس شریعت کو پسند ہے ایسا لباس پہن کر نماز کے لیے حاضر ہوا جائے. اب لباس کے اندر جس طرح ہم قمیض پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں، یا اس طرح اور جو یا تہبند ہے، کرتا ہے، تو اسی طرح ٹوپی یا امامہ بھی لباس کا ایک حصہ ہے. خواتین کے لیے دوپٹہ یا اسکارف یا بڑی چادر، یہ جس طرح یہ ان کے لیے سر ڈھانپنے کے لیے چیزیں ہیں اور بالوں کو چھپانے کے لیے، تو ایسے ہی مردوں کو بھی اپنے سر کو چھپانا یہ مسنون ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ با امامہ ہی رہا کرتے تھے، نمازیں بھی امامے کے ساتھ ادا فرماتے تھے، امامے کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی تھی اور امامے کے ساتھ نماز کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو ننگے سر نہ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں. البتہ اگر کسی کے پاس ٹوپی اس وقت میسر نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ٹوپی نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی.
صحیح.
تو مردوں کے لیے سر کو ڈھکنا نماز کے لیے یہ نہ فرض ہے نہ شرط، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ٹوپی میسر ہو تو پھر ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
صاحب میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے اندر انجیکشن اور ڈرپ کا کیا حکم ہوگا؟ پر اکثر ڈاکٹرز ڈرپ یہ کہہ کے لگاتے ہیں کہ اسی کے اندر انجیکشن ہے جو آپ کے علاج کا باعث بنے گا.
جی دونوں میں کوئی فرق ہے یا انجیکشن ڈرپ دونوں؟
انجیکشن میں لکوڈ کم ہوتا ہے، ڈرپ میں
زیادہ ہوتا ہے،
بس یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. روزہ ڈرپ سے بھی نہیں ٹوٹتا اور انجیکشن لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. اب وہ چاہے انجیکشن رگ میں لگا ہو یا گوشت میں لگا ہو، ڈرپ تو यानी वो नस में ही लगती है, ड्रिप वो रगो में ही लगती है, जबकि इंजेक्शन दो तरह से यूज होते हैं, कहीं रग में लगते हैं तो कहीं पर गोश्त में लगते हैं। तो इंजेक्शन या ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता। अच्छा, इसी तरह
क्या वजह क्या इसकी नहीं टूटने,
ना टूटने की वजह यह है कि रोजा टूटने के जो असबाब हैं उनमें जो मेन चीज है वो ये है कि जिस्म के जो मनाफिज हैं, जिन वो जगह जहां से मैदे तक चीज पहुंच सकती है, तो उन जगहों से कोई चीज अगर जाएगी तो रोजा टूट जाएगा। मसलन हलक से नीचे कोई चीज उतरी, पानी या कोई भी खाने पीने की चीज, तो उससे रोजा टूट जाएगा। तो अब ये जो हमारे
नाक में कुछ चीज डालते हैं तो वो दिमाग के जरिए पहुंचती,
नाक में डालेंगे तो वो डायरेक्ट हलक में भी जा सकती है, और नाक से खींचेंगे तो दिमाग पे भी चले जाएगी, और दिमाग में जाने के बाद में उसने हलक के जरिए नीचे उतर जाना है।
ठीक,
तो इस तरह भी रोजा, जिसको रोजा याद हो तो रोजा इस तरह करने से रोजा टूट जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे जिस्म में फैला हुआ जो नसों का रगों का जाल है, ये ब्लड जिनके जरिए से सर्कुलेट कर रहा होता है, तो ये ब्लड हमारे मैदे के अंदर कहीं पर भी इसकी नस खुलती नहीं है। इसका ताल्लुक दिल से है, पंपिंग दिल कर रहा होता है और ब्लड अब पूरे जिस्म में जिस जो रवानी होती है उसके मुताबिक चल रहा होता है। तो अब जो रगों में अगर इंजेक्शन लगेगा या ड्रिप का लिक्विड उसमें दवा की सूरत में जाएगी, तो वो खून ही का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, खून के अंदर शामिल होने के बाद अब वो डायरेक्ट उसका मैदे से कोई ताल्लुक नहीं है।
सही,
तो इस वजह से इसका इससे रोजा नहीं टूटेगा। ऐसी गोश्त के अंदर भी अगर इंजेक्शन लगता है तो उसमें भी वो गोश्त के अंदर ही रहेगा। अब अगर मैदे तक कोई चीज़ यहाँ से पहुँचेगी, यानी ड्रिप लगने के बाद होता यह है कि एक आदमी को फिर यूरिन महसूस होता है, ये पेशाब की हाजत हो रही है, तो फिर ये कहाँ से आया? तो डायरेक्ट मैदे के अंदर कोई भी नस ओपन नहीं हो रही,
सही,
जिसको हम कहें कि नस में डालेंगे तो वो मैदे में पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये जो सिस्टम है ये फिर मसामों के जरिए से,
सही,
मसामों के जरिए से फिर मैदे तक एक चीज पहुंचती है, तो इससे रोजा नहीं टूटता। इसकी एक वाज़े नज़ीर किताबों में लिखी है कि एक आदमी अगर रोजे की हालत में तैराकी करता है,
सही,
ठीक है, नहाता है, स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग करने की सूरत में वो मुंह के जरिए पानी हलक से नीचे नहीं उतरने दे रहा, ना नाक के जरिए उतरने दे रहा है, लेकिन होता यह है कि बहुत देर तक नहाने के बाद, स्विमिंग करने के बाद या शावर से नहाने के बाद आदमी को यूरिन पेशाब की हाजत हो सकती है, तो वो जो जिस्म के अंदर जो पानी मसामों के जरिए जा रहा है ये पानी बिल आखिर मसाने तक भी पहुंच जाता है।
सही,
तो ये
यानी ये उसकी जरूरी नहीं है कि
ये मनफस के बगैर मसामों के जरिए अगर कोई चीज जाएगी तो इससे रोजा नहीं टूटता।
ठीक है, अच्छा, लेकिन जाहिर है इसमें एक तकवीयत तो मिल जाती है ना, आप किसी ने ड्रिप लगाई, कोई ऐसा निढाल हो रहा था वो थोड़ा सेट हो गया, दीगर कुछ और है, तो क्या ताकत की भी ड्रिपे लगवा सकते हैं? ग्लूकोज ताकत की क्या ड्रिपे लगवा सकते हैं?
इसमें कंडीशन है कि अब अगर कोई आदमी मरीज है, रोजे की हालत में कोई चकराने लग गया और रोजा पूरा करना उसके लिए दुश्वार हो रहा है, और उसको अगर इंजेक्शन लग जाएगा तो इतनी ताकत आ जाएगी कि वो रोजा पूरा कर सकता है, तो ऐसे आदमी को इंजेक्शन भी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, ड्रिप लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता एक आदमी है जो चाहता है कि मुझे भूख और प्यास की का एहसास ना हो, मुझे आप ऐसा इंजेक्शन लगा दें कि बस मैं ताकतवर ही रहूं पूरे दिन, और मुझे रोजे की हालत में जो एक रोजे की वजह से एक आदमी में नकाहत आती है वो नकाहत मुझे महसूस ना हो, या आप ड्रिप लगा दें ताकि मेरे जिस्म में वो ड्रिप का लिक्विड पहुंच जाए और मुझे प्यास की शिद्दत महसूस ना हो, इस वजह से इस मकसद के तहत अगर कोई ड्रिप लगवाएगा या ताकत के इंजेक्शन लगवाएगा कि जिसमें रोजे का एहसास ही खत्म हो जाए, तो फिर ये अमल मकरूह है, ये मना,
फिर ना किया जाए, बिला जरूरत तो बिल्कुल भी ना किया जाए। जाहिर है कि जहाँ आँख में डालने के हवाले से भी कुछ उलमा की आरा वो है, तो इस तरह इंजेक्शन के हवाले से भी कुछ उलमा इससे इख्तिलाफ करते हैं, और उनका उनका जवाब इस हवाले से रोजे के फसाद के हवाले से कि रोजा टूट जाता है। तो हमें उस तरह के मसाइल के जहाँ उलमा का इख्तलाफ हो, तो जिन में ये नहीं देखना चाहिए जिन में हम इधर भी कर लें और उधर भी कर लें, जिससे हमारी इबादत का तहफ्फुज हो, वो कॉल के ऊपर जो है वो हमें एहतियात का तकाजा यही है कि हम उसमें वो रहें ताकि सबके नज़दीक हमारी वो इबादत और हमारा वो रोज़ा वो दुरुस्त तरीके से मुकम्मल हो रहा हो। जी मजीद सवाल।
जो जिस तरह सौमा में गंदम हुई है, जिस तरह उसकी को कटाई और थ्रेशर वगैरह का निकाल के जो हिस्सा तार को आता है उसी में से उछर निकालेंगे या के सौमन का ही उछर निकालेंगे?
सौमन गंदम आई है तो अब इसमें कटाई भी है, थ्रेशर भी है, यानी गंदम निकलने तक कई मराहिल है। इससे पहले उसकी कटाई के मामलात हैं, फिर उसमें गंदम निकालते हैं, भूसा अलग करते हैं, तो ये जो सारे अखराज आते हैं ये क्या?
जो उशर या निस्फ उशर का जो हुक्म है इसके अंदर जो पैदावार हुई है उस पैदावार का दसवां या पांचवा हिस्सा देना पड़ता है उशर या निस्फ उशर। अब इसके अंदर इन चीज़ों को नहीं देखते कि गंदम को थ्रेशर करने के ज़रिए बिल्कुल भूसा अलग करने और गंदम अलग करने, इसके अंदर जो अखराजात होंगे उन अखराजात को भी माइनस किया जाएगा, ऐसा नहीं। तो आम जो अमवाल ज़कात हैं उनकी ज़कात के अंदर हम कर्ज को माइनस करते हैं और जो भी वाजिबात अखराजात कर्ज़े चढ़ जाते हैं
उनको माइनस
करते हैं और उसके बाद जो बचता है फिर उसको हम उसका हम 2.5% निकालते हैं ज़कात अमवाले तिजारत में व दीगर चीज़ों में। लेकिन ये उशर का मामला, पैदावार का मामला ऐसा है कि इसके अंदर जो भी पैदावार हासिल हुई है, 100 मन गंदम हासिल हुआ है तो 100 मन गंदम में से अगर उशर लाजिम है तो 10 मन गंदम अलग कर लें,
वरना 5 मन,
या निस्फ उशर लाजिम है तो 5 मन गंदम अलग कर लें। अब उसके बाद जो आपके पास बचे हैं 95% या 90% जो गंदम आपका बचा है, अब वो आपका अपना माल है, अब आप थ्रेशर करें कुछ भी करें वो अखराजात आपको बाद में देखने हैं, पहले आपको उशर या निस्फ उशर अदा करना है।
करना है
अपने इन अखराजात को निकालने के बाद, यानी जैसे 100 मन गंदम उस पर कितनी लागत आई तो उसके अखराजात माइनस करने के बाद अब जो बाकी बचेगा उसकी मालियत में से उशर या निस्फ उशर निकालेंगे, ऐसा नहीं।
सही।
तो उशर और निस्फ उशर असल पैदावार में से ही निकालना है। अब चाहे आप कटाई करें चाहे गंदम को थ्रेशर करें ना करें, जो जितनी मकदार बनती है उशर निस्फ उशर वो आपको अलग कर लेना है। अब चाहे तो आप उसको थ्रेशर के जरिए से अलग कर लें।
सही।
अब जितना उसका 10% बनता है या 5% बनता है उशर निस्फ उशर वो आप अदा कर दें, गंदम की सूरत में अदा कर दें। और लेकिन अखराजात निकालने के बाद जो बाकी पैदावार बचेगी उसमें से उशर और निस्फ उशर निकाला जाएगा, ये फार्मूला यहाँ नहीं चलेगा।
सही।
अखराजात बाद में देखेंगे, उशर और निस्फ उशर की मकदार पहले से नोट कर।
इसमें काफ़ी लोग यही कहते हैं ना कि हमारे फिर अखराजात बहुत हो जाते हैं, दीगर चीज़ें भी तो हैं, और उसके बाद असल वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो बच रहा है वो फिर कम हो रहा है, यानी यूँ कम हो रहा है। वैसे तो 10वां हिस्सा दिया है, बकिया तो 90 पास ही है। अब 90 में अगर 10 निकालें बिलफर 10-15 निकाल दें, भी अखराजात आपके हो गए 20 हो गए 25 हो गए, लेकिन फिर भी 70 या 75 हिस्सा एक तरह का वो महफूज रहता है। तो बहरहाल जो अल्लाह के अकामात हैं, अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर तो हमें वैसे ही अमल करना है और वो निकालना ही है, और इंशाल्लाह निकालने से आपका बढ़ेगा ही। अल्लाह की राह में जब दे रहे हैं, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने फसलों के और ये फलों के और इनके तस्करे बार बार फरमाए, आप जरा गौर करें, क्योंकि कोई चीज़ भी है किसी को कोई चीज़ मशीन बनाती है कि कोई चीज़ ऐसी है, हमने लिबास पहना हुआ है तो ज़ाहिर इंसानों ने इसको सी दिया और बना दिया, लेकिन पीछे जब हम जाएँ कि ज़मीन है या कपास है या कुछ और जहाँ से ये चीज़ें असल उसकी हासिल होती हैं और फिर आगे जाकर उससे चीज़ें तैयार होती हैं, तो ये जो पैदावार है ये महज अल्लाह की रहमत से ये फसल उगी है। फल आना, दरख्त उगा देना, ये सब चीज़ें ये महज अल्लाह की रहमत है। हमने उसके अंदर बीज तो डाला है, हमने ये कर दिया, अब उगे ना उगे लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उसी बीज को फिर पौधा और फिर तना और दरख्त और कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो इसलिए यहाँ पर शुक्राने के तौर पर भी बतौर ख़ास ये अल्लाह के जो अहकाम हैं تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کبھی بھی خرچ کرنے میں بخل نہ کریں، ورنہ وہ ادھر نہیں تو کسی اور طرف پیسہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ بنا لو، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے بھی کرو، صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے مال محفوظ کر لو۔ تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جیسے روزہ ہے تو روزہ ہمیں صحت کے اعتبار سے بھی کئی فوائد پہنچاتا ہے اگر ہم خیال رکھیں تو، ورنہ روزہ ہمیں کئی چیزوں میں ہمیں بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں روزے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت فرق پڑا ہے، ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے، اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو فوائد تو ملیں گے ملیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بھی ہیں، دیگر چیزوں کے بھی ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ اجر ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ان کا اچھا بدل بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ہم نے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔